الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على عدائهم وعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسين بن علي عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قل الديانون. درود پر یہ محمد والے. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمانا ہے الناس عبيد الدنيا, لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کے نو کے زبان پر رکھا ہوا ایک لقمہ ہے. جب بلاؤں میں امتحانوں میں ڈالے جاتے ہیں اور آزمائے جاتے ہیں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. اس جملے میں سید الشہداء علیہ السلام نے دینداری کی ان شکلوں کی طرف اشارہ فرمایا جو حقیقی دین سے دور ہو کر منحرف ہو کر وجود میں آئیں اور لوگوں نے ان کو دین کے طور پر اپنا لیا اور جب مشکل وقت آیا تو اس دین سے باہر چلے گئے, اس دین کو تھوک دیا. وہ زمانہ جس میں سید الشہداء علیہ السلام تشریف فرما تھے اس کے اگر دینداری کی حالت کا جائزہ لیا جائے, جتنا بھی جہان اسلام تھا, مدینہ مکہ دو مرکز تھے اسلام کے اور اس کے علاوہ کوفہ بصرہ مصر خراسان, اسلامی قلمرو بہت وسیع تھی اس زمانے میں. اگر وہاں موجود اس زمانے میں موجود دین کی مختلف شکلوں اور صورتوں کا جائزہ لیں اور ایک طرف واقعہ کربلا کو نظر میں رکھیں تو اکثریت کا دین وہی تھا جو حضرت نے بیان فرمایا الناس و عبید الدنیا, اکثریت دنیا کے بندے تھے اور دین کو دنیا کے لیے چاہ رہے تھے. ایسا دین جس کے پردے کے نیچے دنیا چھپی ہوئی تھی, چونکہ دنیا بھی کبھی دین کا لبادہ اوڑھ کر دھوکہ دینے کے لیے فریب کے لیے آ جاتی ہے سامنے. آئے دن سنتے ہیں ہم کہ بعض اوقات ہوتا ہے یہ چوری, حرم میں چوری کے لیے مرد خواتین کا برقع اوڑھ کر چادر اوڑھ کر چلے جاتے ہیں اور خواتین کی کوئی چیز چرا لیتے ہیں. کئی مرد پکڑے گئے جنہوں نے برقع اوڑا ہوا تھا, تھے مرد لبادہ خواتین کے اندر. اور ایسے بھی نمونے آج دن اخباروں میں رہتے ہیں, کسی خاتون نے مردانہ حلیہ بنا کر کتنی مدت تک لوگوں کو دھوکے میں رکھا. جب وہ لبادہ مردانہ اترا معلوم ہوا کہ یہ مرد نہیں ہے. اسی طرح دنیا داری مختلف لبادے اوڑھ کر آتی ہے اور ان لبادوں میں سے ایک لبادہ دین ہے. دنیا بیس بدل بدل کے آتی ہے, ایک بیس دنیا کا دینی بیس ہے. شیطان کئی بیس بدلتا ہے, ان میں سے ایک بیس شیطان کا یہ ہے کہ دینی لباس میں آتا ہے انسان کے سامنے, دینی حلیہ بنا کر دینی شکل بنا کر اور دینی مرکز میں آ کھڑا ہوتا ہے, دینی پلیٹ فارم پر آ کھڑا ہوتا ہے, دینی ممبر پہ آ بیٹھتا ہے, دینی محراب میں آ کھڑا ہوتا ہے اور دینداروں کو آ کر ورگلاتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ شیطان خواب میں آیا کسی کو, کسی بہت ہی متقی پرہیزگار انسان کو, صبح کے بعد سحر سے پہلے گہری نیند میں سویا ہوا شخص, مسلمان متدین کوئی آدمی, جس کی عادت تھی روزانہ نماز شب پڑھنا, نماز تہجد پڑھنا اس کی عادت تھی, اور کبھی بھی اس نے یہ نماز ترک نہیں کی تھی. شیطان آیا اور نماز شب کے وقت دیکھا کہ آج یہ تھکا ہوا ہے, زیادہ اٹھ نہیں رہا. شیطان نے آ کر اسے جگایا کہ اٹھو, صبح قریب ہے, سحر قریب ہے, تمہارے تہجد کا وقت گزر رہا ہے, نماز شب کا وقت جا رہا ہے. وہ اٹھ بیٹھا, حاضر ہوا نماز کے لیے, لیکن اسے تعجب ہوا, اسے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے. پوچھا تم کون ہو, میرے اس سونے کے کمرے میں کیسے آ گئے؟ تو اس نے تعارف کروا دیا کہ میرے لیے مشکل نہیں چونکہ شیطان ہوں. کہ شیطان اور انسان کو نماز شب کے لیے جگائے, نماز تہجد کے لیے انسان کو جگایا کر, چونکہ شیطان تھا اور شیطان نے اسے جگایا تھا, لہذا اسے شک پڑا کہ اس میں بھی کوئی فریب ضرور ہوگا. اگرچہ ایک بہت اچھے کام کے لیے, نماز تہجد کے لیے اسے جگایا, لیکن چونکہ شیطان یہ کام کر رہا ہے لہذا فریب ضرور ہوگا. اس نے پوچھا کہ بتاؤ اس میں کیا دھوکہ ہے, اس میں کیا فریب ہے؟ پہلے تو شیطان نے شیطنت دکھائی, کہا کہ تم عجب بنی آدم ہو, تمہارے ساتھ برا کرو تو بھی برا بولتے ہو, بھلا کرو تو بھی برا بولتے ہو. اگر نہ اٹھو نماز کے لیے کہتے ہو شیطان نے نہیں اٹھنے دیا, اور اگر اٹھا دوں کہ اٹھ کے پڑھو تو بھی کہتے ہو شیطان نے دھوکہ دیا. کہا وہ تو صحیح ہے کہ تم برا کرو تو بھی شیطان ہو, تم بھلا کرو تو بھی شیطان ہو. شیطان برا کرے تو یہ اتنی برائی نہیں ہے جتنا شیطان جب بھلا کرے کسی کے ساتھ, یہ سب سے بڑی برائی ہے. شیطان کی برائی سے نہیں ڈرنا چاہیے, شیطان کی بھلائی سے ڈرنا چاہیے کہ اس میں ضرور کچھ نہ کچھ چھپا ہوا موجود ہے. جب شیطان بھلا کرے کسی کے ساتھ, کہا بتاؤ کہ تم نے بھلا کیسے کیا اور کیوں کیا, اس کے اندر کیا فراڈ تھا, اس کے اندر کیا فریب تھا؟ آخرکار اس نے بتا دیا, کہا کہ میں اس لیے تمہیں جگانے کے لیے آیا کہ تو سویا ہوا تھا, ہر شب نماز شب پڑھتا تھا, تیری عادت ہو چکی تھی, اور تجھ سے نماز تہجد چونکہ ترک نہیں ہو رہی تھی, اس کی وجہ سے تو غرور میں مبتلا تھا, گمنڈ میں مبتلا تھا, اور اپنے آپ کو عام مومنوں سے بہتر سمجھ رہا تھا, تو ہر ایک کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو, اور یہ بری چیز تمہارے اندر غرور پیدا ہو چکا تھا. آج اگر تیری نماز شب ترک ہو جاتی تیرا یہ غرور ٹوٹ جاتا, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم تیرے جیسے مغرور کا غرور ٹوٹ جائے. تو آج بھی اٹھ کے نماز پڑھ تاکہ مغرور ہی رہے تو. شیطان جب بلائی کرتا ہے تو اس میں بھی برائی سے زیادہ برائی موجود ہوتی ہے. شیطان جب بلائی کرے بیس بدل کے آتا ہے, نماز تہجد کے لیے اٹھانے آیا, شیطان جب نماز شب کے لیے اٹھانے آئے تو اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھو, کیونکہ شیطان ہے, شیطان ہمیشہ شیطنت کرے گا. دنیا داری بیس بدل بدل کے آتی ہے انسان کے پاس, اور اس میں سے ایک بیس اس کا دینی بیس ہے. دنیا جب دنیا کے لباس میں آئے تو بھی خطرناک ہے, لیکن دنیا جب دین کے لباس میں آ جائے زیادہ خطرناک ہے. دنیا جب دین کا بیس اور کے آ جائے, بنا کے آ جائے, زیادہ خطرناک ہے. اس دنیا سے بچو, کہ پہلے بھی مفسر کبیر حضرت علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ کا قول نقل کیا آپ کی خدمت میں کہ دنیا ہر شکل میں بری ہے, لیکن سب سے بری شکل دنیا کی وہ ہے کہ جب دین کے نام پر دنیا داری شروع ہو جائے. دین کے نام پر جو دنیا داری ہو وہ سب سے بری دنیا داری ہے. یہ بھی ایک طرح کی دینداری ہے کہ انسان دنیا کی خاطر دین کو اپناتا ہے, بظاہر اپنا حلیہ دینی بناتا ہے, دین میں بڑا غرق نظر آتا ہے, دین میں بڑا راسخ نظر آتا ہے, بات بات پہ اپنا دینی چہرہ پیش کرتا ہے. حتیٰ یہی خانقاہی دین جو اپنا حلیہ اپنا چہرہ پیش کرتے بڑا دینی, ہمیشہ ان کی زبان پر امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ان کی زبان پر ایک جملہ تکرار رہتا ہے, جس چیز کو دیکھتے ہیں لا حول ولا قوت, کوئی چیز بھی دیکھیں گے فوراً کہیں گے لا حول ولا قوت, نظریں نہیں ہٹاتے, نامحرم کو دیکھ کر نظریں نہیں نیچے کرے گا, فقط کہے گا لا حول ولا قوت. ٹی وی پہ دیکھے گا کوئی غلط منظر دیکھے گا ٹی وی آف نہیں کرے گا, فقط کہے گا لا حول ولا قوت. یہ کیوں پڑھتا ہے لا حول ولا قوت؟ تاکہ دو لوگ سمجھو بڑا دیندار ہے. حقیقت میں ہوسران ہے, حقیقت میں شہوتران ہے, لیکن شہوترانی کے اوپر لا حول کا پردہ پڑا دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھو بڑا دیندار ہے, یہ منظر بڑا برا لگ رہا ہے اس کو. یہ خانقاہی دین بعض اوقات اس لبادہ خانقاہیت میں آ جاتا ہے, دینی حلیہ بنا کر آ جاتا ہے, درحالی کے ہوتی دنیا ہے اس کے اندر, ہوتی دنیا ہے اس کے اندر. اور یہ دینداری اب زیادہ رائج ہو چکی ہے, یہ دینداری دنیا کے نام پر یا دنیا کی نیت سے دینداری سے زیادہ رائج ہے. چاہیے تو یہ کہ انسان اپنی دنیا کو دین کی خاطر استعمال کرے, دین کی خدمت میں لے آئے, لیکن جس کے دل میں دنیا بیٹھی ہو, یہ لبادہ دین اس نے اوڑھ لیا ہو, وہ اپنے دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے, دینی لبادے میں اپنی دنیا بناتا ہے. اس کے کئی نمونے ہیں, اس کے کئی مظاہر ہیں دین سے دنیا کمانا. ایک شخص آیا امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو لایا اور اس نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس بچے کو دین سکھاتا ہوں اور آپ کے پاس بھیجتا ہوں کہ آپ اسے دین سکھائیے. حضرت نے فرمایا کہ اسے دین سکھانے سے پہلے اس کی معیشت کا کوئی انتظام کرو, اس کی معیشت کا کوئی انتظام کرو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر یہ دین سیکھ گیا اور معیشت کا کوئی انتظام نہ ہوا, یہ دین کو اپنی معیشت کا ذریعہ بنا لے گا. یہ دین کو اپنی معیشت کا ذریعہ بنا لے گا. بظاہر اس کے لبوں پر دین ہوگا لیکن دل میں ساری دنیا ہوگی. اور دنیا عجیب شکلوں میں آتی ہے انسان کے سامنے, عجیب ظرافتوں کے ساتھ آتی ہے انسان کے سامنے. دنیا کو پرکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. کبھی آتی ہے بڑے درویشانہ انداز میں, بڑا درویش آدمی ہے, درویش بن کر خانقاہی دین, چونکہ بہت ہی بظاہر ترک دنیا کیے ہوئے خانقاہی, جس کو اردو میں خانقاہ کہتے ہیں, جو پنجابی میں خانقاہ, اردو میں تو خانقاہ ہی کہتے ہیں, پنجابی تلفظ اس کا خانقاہ ہے. بعضوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ خانقاہ ہوتی کیا ہے, پوچھتے ہیں کہ یہ خانقاہ کیا چیز ہے. ایک دفعہ ایک اور شہر میں میں نے 10 مجلسے پڑھی, عشرہ مجالس پڑھا تاغوت کے بارے میں. قرآن میں لفظ تاغوت, تاغوت کے متعلق, ولایت خدا اور ولایت تاغوت. 10ویں دن سوال و جواب کی مجلس تھی, آخری مجلس. اس نے مومنین سے کہا کہ آپ سوال کریں, پوچھیں, اگر کوئی مطلب رہ گیا ہو, سمجھ میں نہ آیا ہو, ناقص بیان ہوا ہو, ادھورا ہوا ہو, تو آپ پوچھ سکتے ہیں سوال کر کے. تو ایک بزرگ نے لکھ کر پوچھا کہ یہ جو آپ اپنے مجالس میں تابوت کہتے تھے, یہ تابوت سے کیا مراد ہے؟ میں 10 دن تابوت کہتا رہا, انہوں نے 10 دن اس کو تابوت سمجھا ہے. تو اب ایسا نہ ہو کہ میں خانقاہ کہہ رہا ہوں, آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو کہ خانقاہ کیا چیز ہوتی ہے. خانقاہ یعنی عبادت خانہ, اس عبادت خانے کو خانقاہ کہتے ہیں جو ترک دنیا کر کے, ترک زندگی کر کے, ترک حیات کر کے جس میں کوئی جا بیٹھے. عموماً درویش لوگ جو زندگی چھوڑ دیتے, شادی نہیں کرتے, کاروبار نہیں کرتے, کماتے نہیں ہیں, روابط نہیں رکھتے, کوئی لین دین ان کا نہیں ہوتا, یہ عبادت خدا کے لیے ایک گھر, ایک کمرہ بنا کر مخصوص, اور اس میں عبادت میں صبح شام عبادت میں لگے رہتے ہیں. اپنے مکول یعنی چلہ کاٹتے ہیں, جس کے اندر چلے کاٹتے ہیں, جہاں پر بیٹھ کر چلے کاٹنے سے مراد یعنی دن رات کاٹتے ہیں, ویلا کچھ کاٹتے نہیں ہیں وہاں پر, چونکہ اس کمرے میں کچھ ہوتا نہیں ہے, فقط دن رات کاٹتے رہتے ہیں, یا صحیح کہوں گی اپنی عمر کاٹتے رہتے ہیں در حقیقت. اس کو خانقاہ کہتے ہیں فارسی زبان میں, اردو میں بھی خانقاہ کہتے ہیں اس کو. خانقاہوں میں عموماً درویش لوگ, تارک دنیا لوگ جا بیٹھتے ہیں. کئی حکایات اور کئی قصے ان کے بارے میں مشہور ہیں کہ اس خانقاہیت کے نیچے بھی دنیا موجود ہوتی ہے. یہ جو ترک دنیا کیے ہوئے ہیں, اگر اس کے دل کو ٹٹول کے دیکھیں محبت دنیا رچی بسی ہوئی ہے اس کے اندر, اس کی رگوں میں اتری ہوئی ہے. خانقاہ دین, ایک معروف واقعہ جو پہلے بھی پاس مجالس میں مومنین کو سنایا, عبرت کا واقعہ ہے, اس موضوع کے کھولنے میں ذرا شاید مؤثر ثابت ہو, میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں. ایک بہت معروف بڑے جید عالم گزرے ہیں ہمارے ہی مسلک و مذہب کے, مرحوم ملا مہدی نراقی, دو باپ بیٹا بڑے جید عالم گزرے ہیں, ملا مہدی نراقی اور ملا احمد نراقی, بہت بزرگ برگزیدہ شخصیات, بہت پہلے 100-200 سال پہلے ایران میں یہ دو باپ بیٹا گزرے ہیں. دونوں کی کتابیں موجود ہیں, ایک کتاب ترجمہ ہو کر آپ کے پاس موجود بھی ہے, معراج السعادہ ایک کتاب ہے, اس کا ترجمہ مرحوم نجفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے, معراج السعادہ کا ترجمہ شاید جی عروج السعادہ کے نام سے اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے. یہ وہی بزرگ ہے ملا احمد نراقی بیٹا ہے, باپ نے ایک کتاب لکھی ہے جامع السعادات کے نام سے عربی زبان میں ہے, اور اخلاق کی بڑی معتبر کتابوں میں سے یہ دونوں کتابیں شمار کی جاتی ہیں. یہ بزرگ عالم بہت جید اپنے زمانے کے, ان کو کہا جاتا تھا ذو ریاستین, یعنی ان کو دنیاوی مقام بھی بہت حاصل تھا, دینی مقام بھی, مرجعیت دینی بھی ان کو حاصل تھی, اور صاحب مال و منال بھی تھے, ان کے اجداد کی ان کے آبا کی جو جائیداد تھی ورثے میں ان کو ملی ہوئی تھی, اور اسی وجہ سے حکومت وقت جو اس زمانے کی حکومت تھی اس پر بھی ان کا بڑا اثر تھا, وسیع جائیداد, گھر بہت بڑا, اور اس زمانے کے لحاظ سے گھوڑے اونٹ ریوڑ نوکر چاکر جو کچھ ہو سکتا تھا ان کے ہاں موجود تھا. ایک درویش نے, اسی خانقاہی آدمی نے, درویش گیا ان کو نصیحت کرنے, چونکہ اس نے ترک دنیا کی ہوئی تھی, اس نے دیکھا اتنا بڑا عالم اتنا بڑا مجتہد دنیا میں غرق ہے, اس کے کھیت ہیں, اس کے باغات ہیں, اس کے نوکر چاکر ہیں, اس کا اتنا بڑا گھر ہے, اس کا یہ پیسوں کی ریل پیل میں مشغول ہے دنیا میں, اس کو خدا سے غافل ہو گیا ہے, میں جا کر اس کو ذرا ہدایت کروں, اسے بھی دین کے راستے پر لے آؤں. نصیحت کی جا کر انہیں, کہا کہ تم ترک دنیا کرو. بار کے انہوں نے کہا کہ تم درویش ہو, تمہارا اپنا مسلک ہے, میں ایک عالم دین ہوں, میرا ایک اپنا مسلک ہے, تم اور زندگی تفکر رکھتے ہو, میں اور تفکر رکھتا ہوں. بار کے درویش تھا, اس نے ٹھانی ہوئی تھی کہ میں اس عالم کو ہدایت کر کے چھوڑوں گا. ڈٹا رہا, چند دن رہا, دیکھا یہ پیچھا نہیں چھوڑتا, آخر کار انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تو کہتا ہے میں کرتا ہوں, میں کیا کروں؟ کہا کہ آپ دنیا چھوڑ دو. کہا پھر کیا کروں؟ کہا دنیا چھوڑ کے ہم دونوں چلے جاتے ہیں نجف کربلا, مقامات مقدسہ میں جا کر مجاور بن جاتے ہیں, وہاں صبح و شام اپنا ذکر و فکر کرتے ہیں اور عبادت خدا کرتے ہیں, اور یہ دنیا اور ریل پیرو اس سے نکلو, تم اللہ کے ہو جاؤ, دنیا کو ترک کرو. انہوں نے کہا اچھا یہی کام کرتے ہیں. نکلے دونوں, ایک دن طے کر لیا کہ اس دن نکلے, اپنا اپنا زاد و توشہ لیا, گھر سے نکلے. جانے سے پہلے مرحوم نراقی نے اپنے ایک خادم سے یہ کہا کہ اس درویش کا کشکول چھپا دو. کشکول, کشکول جانتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ درویشوں کے گلے میں ایک چیز لٹکی ہوتی ہے, اسے کاسا زنجیریں انہوں نے باندھ کے اس کو لٹکایا. یہ درویش کا ہر چیز ہوتی ہے, اس کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سب کچھ اسی میں ہوتا ہے, کشکول اس کی ساری دنیا ہوتی ہے. کشکول لے کے انہوں نے درویش کا چھپا دیا, پھر اس کے بعد چل پڑے. راستے میں نماز کا وقت آیا, مرحوم نراقی نے کہا کہ یہاں نماز پڑھتے ہیں, کسی پانی کی نہر پر چشمے پہ پہنچے, جا رہے ہیں مقامات مقدسہ کربلا و نجف مجاور بننے کے لیے دونوں, ایک درویش ایک مجتہد. جب وہاں پر پہنچے, وضو کا وقت آیا تو درویش کو کشکول یاد آ گیا. کہا کہ چونکہ وضو اس کو کشکول میں کرنا تھا, اس نے کہا کہ میرا کشکول کہیں رہ گیا, گم ہو گیا, تو آپ کے گھر میں رہ گیا. تو انہوں نے کہا چھوڑو, کشکول ایک لکڑی کا یا کسی بھی چیز کا بنا ہوا ہے, رہنے دو, کشکول اس کی قیمت ہی کیا ہے. کہا نہیں, کشکول کے بغیر تو کام نہیں بنے گا.
پھر انہوں نے سمجھایا کہ اور لے لیں گے راستے میں کسی جگہ کسی شہر سے کسی بازار سے اور خرید لیں گے, کشکول یہ تو ہے مل جائے گا کہیں سے. انہوں نے کہا نہیں, وہی کشکول ہونا چاہیے جو میرا ہے. بارگاہ انہوں نے بہت سمجھایا کہ ہم کافی فاصلہ طے کر چکے ہیں, اب دور آ چکے ہیں, پھر ہم ترک دنیا کر رہے ہیں, خدا کے لیے جا رہے ہیں. بڑا سمجھایا, یعنی اس کی نصیحتیں ساری اس کو دوبارہ سنائی اور کہا کہ ہم رہنے تو کشکول کو, ہم چلتے ہیں. درویش نے نماز بھی نہیں پڑھی, اس نے کہا جب تک کشکول نہیں ہوتا میں کوئی کام پھر میں تو قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا آگے, نہ وضو کروں گا, نہ نماز پڑھوں گا, نہ کھانا کھاؤں گا. کشکول کے بغیر میری دنیا ویران ہے. مرحوم لڑا کے واپس آ گئے, کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں, ہمارے گھر میں شاید رہ گیا ہوگا. واپس آئے, اس خادم سے کہا کہ اس کو کشکول دے دو, نکال کے دے دیا گیا. دینے کے بعد درویش نے کہا کہ اب چلو دوبارہ چلتے ہیں, چونکہ کشکول مل گیا. مرحوم نراکی نے کہا کہ اب نہیں چلتے, اب یہیں پہ رہتے ہیں, تم بھی یہی رہو میں بھی یہی رہتا ہوں. فرمایا انہوں نے کہ اب تو بتا, تو جو بظاہر تارے کی دنیا ہے, ایک کشکول کے بغیر تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور میرے پاس آیا جو اتنی املاک ہے, اتنے کھیت ہیں, اتنے باغات ہیں, اتنے نوکر ہیں, اتنے چاکر ہیں, اتنی ثروت ہے, اتنی درآمد ہے, سب کچھ. تو مجھے گھر کے در دنیا سمجھ کر آیا تھا اور مجھ سے دنیا چھوڑائی تو نے, میں نے تو ساری املاک ساری ثروت رائے خدا میں چھوڑ دی اور تیرے ساتھ آ گیا کہ چلے خدا کی عبادت کرتے ہیں, لیکن تو اپنے اس بے قیمت کشکول سے بھی دستبردار نہیں ہو سکا. میں کروڑوں کی جائیداد سے دستبردار ہو گیا, تو دو روپے کے کشکول سے دستبردار نہیں ہو سکتا. اب بتا دنیا پرست تو ہے یا میں ہوں؟ بظاہر انسان کے دل میں دین ہے, دنیا ہے, لیکن ظاہر اس نے درویشی کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے اس کے دل میں, سمجھ رہا ہے کہ دیندار ہے یہ انسان یا دنیا ہے دین کے لبادے کے نیچے چھپی ہوئی. درویشی دین, خانقاہی دین کسی بھی شکل میں ہو, دنیا اس کے اندر ضرور موجود ہوتی ہے, دنیا اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اب ایک اور عالم کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلے تو ایک مولانا روم نے جو نقل کیا وہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ایک درویش خانقاہ چھوڑ کے مدرسے میں آ گیا, وہ تو عرض کیا آپ کی خدمت میں. ایک اور بزرگوار ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی, جنہوں نے اصول کافی کی شرح لکھی ہے, تفسیر, مفسر اصول کافی ہیں, ان کا نام ہے ملا صالح مازندرانی, بڑے جید علماء میں سے ہیں. یہ ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ کربلا میں گئے زیارت سید الشہداء کے لیے, حرم میں جب داخل ہوئے وہاں سے باہر ایک درویش آ رہا تھا, یہ درویش کشکول والا. انہوں نے دیکھا ایک عجیب و غریب اولیے کا آدمی, لہجے کا آدمی, پوچھا تم کون ہو؟ کہا درویش. درویش کسے کہتے ہیں؟ کہا درویش اس کو کہتے ہیں جو خدا کے لیے ساری دنیا چھوڑ دیتا ہے, خدا کے لیے دنیا چھوڑ دیتا ہے. کہا پھر کیا کرتا ہے؟ کہا پھر یہ کرتا ہے کسی الگ گوشے میں جا کر بیٹھ کر دنیا سے الگ تھلگ عبادت خدا کرتا ہے. وہ فرمائے کہ اچھا بتا کہ جب تو اس راہ میں خدا کی عبادت میں جاتا ہے تو تیرا مقام نہائی آخری انتہا, تیرا عروج کہاں ہوتا ہے؟ کہا میرا عروج ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے مقام تک جا پہنچتا ہوں بندگی یہ خدا میں کہ اگر کچھ ملے تو بھی حمد خدا کرتا ہوں, اگر نہ ملے تو بھی حمد خدا کرتا ہوں. یہ اوج ہے میری درویشی کا. مرحوم ملا صالح نے فرمایا کہ عجب, تو جو ترک دنیا کر کے سب کو چھوڑ چھاڑ کے خدا کا ہو جاتا ہے اور عروج و اوج تیرا یہ بنتا ہے کہ تجھے ملے کچھ تو بھی شکر خدا, نہ ملے جب بھی شکر خدا, اتنی زحمتوں کے بعد تو اس مقام پر پہنچتا ہے. کہا کہ پھر کیوں نہ میں فخر کروں اپنے اوپر کہ میں جو ایک عالم یا ایک طالب علم ہوں, میں نے شروع یہاں سے کیا ہے کہ اگر کچھ مل گیا تو بھی شکر خدا, نہ ملا تو بھی شکر خدا. وہ تیرا عروج ہے, یہ میرا شروع ہے, یہ میرا آغاز ہے. دنیا اگر آ جائے انسان کے دین کے نیچے اور دین کا لبادہ اس کے اوپر چڑھ جائے, اگرچہ خانقاہوں میں جا بیٹھے ہے پھر بھی دین دنیاوی, یہ دین دنیاوی ہے, دنیا کی خاطر انسان سب کچھ کر رہا ہے. دین دنیاوی وہ دین ہے کہ جس میں انسان دینی عمل کر کے اجر دنیاوی مانگتا ہے,
عمل دینی ہے لیکن اجر دنیاوی ہے، نتیجہ دنیاوی ہے، دینی وسائل کو استعمال کر کے اپنی دنیا آباد کرتا ہے، وسائل دین کے ہیں، آباد دنیا ہے انسان کی۔ عرض کیا کہ آج کل یہ دینداری زیادہ کثرت سے رائج ہو رہی ہے کہ دین کو دنیا کے لیے آباد کرو، دین کو دنیا کے لیے استعمال کرو، چونکہ دین کے پاس بھی مسائل ہیں، دین کے پاس بھی امکانات ہیں، دین کے پاس بھی بہت کچھ ہے، وہ سب کچھ لے کر اپنی دنیا کو آباد کرو، یہ ہے دین دنیاوی۔ نہجو بلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس امت کو خطاب کر کے فرمایا، فرمایا کہ مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے، تمہیں بھی میری ضرورت ہے، مجھے امت چاہیے، امت کو امام چاہیے، لیکن فرمایا کہ مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے خدا کے لیے، میں آپ کو چاہتا ہوں لیکن خدا کے لیے، اور تم مجھے چاہتے ہو اپنی دنیا کے لیے۔ ان کو بھی چاہیے تھے، علی سے محبت تھی، لیکن یہ ساری محبت آ کر نکلتی کسی دنیا میں آ کر، نہ دین کے لیے محبت تھی لیکن ساری دنیا کے لیے تھی۔ فرمایا میں تمہیں خدا کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے اپنی خواہشات کے لیے چاہتے ہو، تم مجھے اپنی دنیا کے لیے چاہتے ہو۔ دنیاوی دینداری کا نمونہ قرآن نے پیش کیا، بنی اسرائیل کی دینداری کا نمونہ۔ بنی اسرائیل کی طرف خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہادی بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، رہنما بنا کے بھیجا، اے موسیٰ جاؤ اس قوم کو فرعون کے ستم سے نجات دو، اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون طاغوت کو جا کر نابود کرو۔ حضرت موسیٰ گئے حکم خدا پر، فرعون سے جا کر کہا ارسل معانا یا ارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر، میرے سپورٹ کر، تو نے ان کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ نجات دی حضرت موسیٰ نے، نجات دی بنی اسرائیل کو، نجات دے کر آئے۔ فرعون کو، دشمن امت کو غرق کیا سمندر کے اندر، غرق آب کیا، غرق آب کرنے کے بعد جب ساحل پہ پہنچے، اب دیکھیں موسیٰ امت کو لے کر آئے خدا کے لیے، لیکن امت موسیٰ کو چاہتی ہے اپنی دنیا کے لیے۔ امت نے کیا کہا، کہا کہ ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہم سے محنت نہیں ہوتی، ہم سے مشقت نہیں ہوتی، ہم سے کوشش نہیں ہوتی۔ خب نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو من و سلویٰ، آمادہ اور تیار چیزیں ان کو ملنا شروع ہو گئی۔ صبح اٹھتے من و سلویٰ آمادہ درختوں کے اوپر ملتا ہے نہیں، یہ تیل لے کر تناول کر لیتے، کھا کھا کے تھک گئے۔ آخر میں کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک طعام پر صبر کرنے والے نہیں ہیں، فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، میں اس کو آزاد ترجمہ کروں، صحیح ترجمہ نہ غلط، لیکن آزاد ترجمہ، یعنی لفظ بلفظ نہ ہو، آزاد ترجمہ اس سے کیا بنتا ہے، یعنی انہوں نے ٹوکریاں اٹھائی موسیٰ کے ہاتھ میں دیں کہ موسیٰ آپ کو خدا نے ہمیں بھیجا تھا ہماری ہدایت کے لیے، ہدایت کو چھوڑو، رہنے دو، ابھی ہماری کچن خالی ہے، ہمارے لیے ٹماٹر لے کر آؤ، ہمارے لیے پیاز لے کر آؤ، ہمارے لیے سبزیاں لے کر آؤ، جو زمین اگتی ہے وہ اگلتی ہے ہمارے لیے لے کر آؤ، ہمارے پیٹ خالی ہے، ہمارے کچن کا سامان لے کر آؤ۔ عجب آیت قرآن نے ذکر کی، کیا بتانے کے لیے، یہ آئینہ خدا نے دکھایا کیا بتانے کے لیے کہ اس طرح کی بھی ایک دینداری ہوتی ہے، اس طرح کی بھی ایک دینداری ہوتی ہے کہ خدا نے امام بھیجا، خدا نے راہبر بھیجا تمہیں ستم فرعون سے نجات دلانے کے لیے اور عذاب اخروی سے بچانے کے لیے، لیکن تم جب راہبر کی باری آتی ہے، وہ جب تم سے کوئی مطالبہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اپنی کچن کی فہرست تھما دیتے ہو، اس کے ہاتھ میں اپنی کچن کی فہرست تھما دیتے ہو۔ اپنی دعائیں، ذرا ہم اپنی دعاؤں پہ غور کریں، اگر موسیٰ کے سامنے ہم ہوتے اور بنی اسرائیل آج ہوتے، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے وہ ہماری جگہ ہوتے، تو یہ فہرستیں جو آج ہم دعاؤں میں پیش کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں معصومین سے، منتظر امام ہے، امام آئے کیا کریں، امام کیا کریں، امام جن کی تنخواہیں کم ہیں ان کی تنخواہیں بڑھا دیں،
जिनके एडमिशन नहीं हो रहे उनके एडमिशन करवा दे, जिनके वीजे नहीं लग रहे उनके, चूंकि कहते हैं ना कि अब तो इमाम ही आए तो कुछ होगा, यानी ये रुके हुए सारे काम कुछ तो हमने सिफारिशें करवा के रिश्वतें देके करवा लिए, लेकिन जो नहीं हो सके न सिफारिशों से हो सके न रिश्वतों से हो सके ये कौन करेगा, ये हमारे इमाम आकर करेंगे, यानी हमारी रुकी हुई दुनिया वो आकर हमें अता कर देंगे। तो अगर बनी इसराइल होते तो यही इंतजार कर रहे होते, और अगर हम वहां होते तो वही टोकरी उठा के मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में थमा देते कि मूसा छोड़ो हिदायत की बातें रहने दो, पहले जो किस्सा हो खियार लेकर आओ और बसल लेकर आओ और वसल लेकर आओ और डाले लेकर आओ और अदस लेकर आओ कि हमारे घरों में ये हमें ये चीजें चाहिए। अपनी दुआओं पे गौर करें, हम क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं हम, ये होती है दीन के नाम पर दुनियादारी, दीन के नाम पर दुनियादारी, दीनी फुर्सतों से फायदा उठाकर फकत दुनिया तलब करना। दुआ एक लम्हा है जो इंसान को खुदा ने अता किया है, एक अजीब लम्हा है जो खुदा ने इंसान को दिया बना में दुआ। इंसान का जब राबता खुदा से हो जाए, खुदा से, खुदाए बा कमाल से, खुदाए बा जमाल से, खुदाए जमील से, खुदाए हसीन से, खुदाए रहीम से, खुदाए रहमान से, खुदाए गफूर से, खुदाए करीम से, करम वाला खुदा। अब आप बताएं, जब किसी बाकमाल से, जब किसी बाकमाल से इंसान का रब जुड़ जाए, ताल्लुक पैदा हो जाए, उस फुर्सत को क्या करता है इंसान। अब यहां तमसील मिसाल दिए बगैर चारा नहीं है। मिसाल एक कहानी, मौलाना रूम की बकौल कि कहानी या मिसाल एक पैमाना होता है, जर्फ होता है। तो उमूमन कुछ लोग होते हैं किसी के घर में जाते हैं, चाय लाते हैं उनके लिए, उमूमन खवातीन, ये खवातीन सुन रही है मजलिस दारों ने, खवातीन उमूमन जब जाती हैं किसी के घर में, मर्दों के लिए भी चाय लेकर आते हैं, मर्द तवज्जो करते हैं कि चाय कैसी है, आया कड़क चाय है या नहीं है मसलन, लेकिन खवातीन चाय की तरफ तवज्जो नहीं करती, सारी तवज्जो कप की तरफ होती है कि ये कौन सा मॉडल है, नया आया है, पुराना है, महंगा है, सस्ता है, हमारे घर में है या घर में नहीं है। ये एक नगाह है जनाना, एक जनाना नगाह। खाना लाएंगी तो खाने के जायके की तरफ तवज्जो कम होगी, प्लेट की तरफ तवज्जो ज्यादा होगी, ये प्लेट कैसी है मसलन। घर में बिठाएंगे जाकर उनकी खुलूस, मेजबान के खुलूस की तरफ तवज्जो कम होगी, सोफे की तरफ तवज्जो ज्यादा होगी, पर्दे लटके हुए पर्दे की तरफ तवज्जो ज्यादा होगी। ये जनाना निगाह है। जनाना निगाह से मुराद यानी जब आपको किसी जर्फ में कुछ पेश किया जाता है, जब किसी जर्फ में कुछ पेश किया जाता है तो मजरूफ को नहीं देखते बल्कि सारी तवज्जो जर्फ पर की जाती है, सारी तवज्जो जर्फ पर की जाती है। जब कोई बात की जाती है, जब कोई तकरीर की जाती है तो सारी तवज्जो अल्फाज पर होती है, महानी की तरफ तवज्जो नहीं होती, क्योंकि अल्फाज जर्फ है, महानी उनके अंदर पड़ा हुआ मवाद है। तो महानी हो या ना हो लफ्ज खूबसूरत होने चाहिए, ये जनाना तवक्कुआत हैं। इंसान अगर मर्द हो तो देखता है कि चाय कड़क है या नहीं है, मतलब कैसा है, मतलब क्या दिया, अगरचे लफ्ज टूटे फूटे हैं लेकिन बात बड़ी पत्ते की है। जो मर्दाना निगाह है वो ये है कि बात पत्ते की करता है या नहीं, जर्फ को नहीं देखता। लिहाजा मौलाना रूम फरमाते हैं कि आप अगर कहानी के ज़िम्न में अफसाने की मिसाल के साथ किसी किस्से के तौर पर अगर मैं कोई मतलब समझाना चाहूं तो किस्से में ना डूब जाना, मतलब की तरफ तवज्जो रखना। ए बरादर, किस्सा हम जो पैमाना अस्त, किस्से की हैसियत पैमाने, पैमाना पैमाना ये निजार प्याला, फारसी में पैमाना प्याले को कहते हैं, यानी किस्सा प्याले की तरह है, प्याले को ना देख, ये देख किसके अंदर क्या है। उन किस्सों में से एक किस्सा जो हर एक ने लिखा, फर्जी किस्सा है, कहीं मौजूद नहीं है कुछ भी, फर्जी किस्सा है, जो बाज पंजाब में मशहूर है, बाज किसी और सरजमीन में मशहूर है, पंजाब में है ना बहुत सारे किस्से इस तरह के मशहूर,
مثلا وہ سونی میاں وال کا قصہ، ہیر رانجے کا قصہ، فلاں کا قصہ، یہ قصے جنہوں نے فرض، یہ فرضی قصے ہیں اکثر ان میں سے، وہ موجودات نہیں تھے، واقعی میں ایسے نہیں تھی چیزیں، یہ قصے ہیں کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے، کچھ مطالب بیان کرنے کے لیے. بعض بزرگوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ کوئی مطلب پیش کرتے ہیں تو کسی پیالے میں رکھ کر پیش کرتے ہیں. اگر آپ زنانہ نگاہ ڈالیں گے تو ساری توجہ پیالے پر ہے کہ یہ پیالہ کیسا ہے، نا ساری توجہ مطلب پر ہو. قصہ یہ انہوں نے بیان کیا کہ لیلہ اور مجنو، مجنو عاشق لیلہ کا، اگر لیلہ کے سامنے چلا جائے، یہ پیمانہ ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ، یہ بعد میں نکال دینا ذہن سے، یہ ابھی سن لیں لیکن بعد میں اس کو نکالنا ہے ذہن سے، کیونکہ پیالہ نکلے گا تو مطلب ذہن میں آئے گا. مجنو کو، مجنو جو جانا ہے لیلہ کے پاس، اگر جائے لیلہ کے پاس اور جا کر کیا کرے، مجنو جب لیلہ کے پاس جاتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے اس کی لیلہ کے ساتھ، جا کر کیا مانگے گا اسے کہ میرے کپڑے نہیں ہیں، میرے جوتے نہیں ہیں، مجھے پیاس لگی ہے پانی دو، مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو، یہ مانے گا اسے کہ میں بھوکا ہوں. اگر مجنو نے لیلہ کے پاس پہنچ کر بھوک کا نام لیا تو لیلہ کو معلوم ہو جائے گا یہ مجنو نہیں ہے، اسے پتہ چل جائے گا یہ مجنو نہیں. کسی نے ایسے بھوکے نے سنا ہوا تھا کہ لیلہ مجنو ہیں، اس نے یقین کر لیا. وہ لیلہ کے محلے میں جا کر ایک مسجد میں بیٹھ گیا اور اس نے پیغام بھیجا کہ مجنو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، بھوک لگی ہے اس کو. لیلہ نے چوری بنا کر، چوری تو سمجھتے ہیں آپ، چوری بنا کر اس کے لیے بھیجی، وہ کھا گیا، پیالہ واپس کر دیا. دوسرے دن پھر پیالہ دیا، پھر وہ کھا گیا، پھر واپس کر دیا. ایک دن لیلہ نے پیغام بھیجا کہ اسے کہو کہ یہ پیالہ جو چوری کا ہے، چوری کھا کر واپسی پر اپنا خون، اپنا ہاتھ کاٹ کے اپنا خون بھر کے پیالے میں واپس بھیجنا. اس شخص نے آ کے پیالہ دیا، کہا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چوری کھا کے خالی پیالہ نہیں لوٹانا بلکہ اپنا ہاتھ کاٹ کے خون سے بھر کے واپس لوٹانا ہے. انہوں نے چوری کھا کے پیالہ خالی واپس لوٹایا اور کہا کہ انہیں جا کر کہہ دینا کہ ہم مجنو چوری والے ہیں، نہ خون والے. کہا کہ ہم چوری والے مجنو ہیں، خون والے نہیں ہیں. لہذا اگر مجنو لیلہ کے پاس جائے اور جا کر بھوک کا نام لیا تو اسے پتہ چل جائے گا یہ وہ مجنو نہیں، یہ چوری والا کوئی مجنو آ گیا ہے. اب وہ رابطہ جو خالق و مخلوق کا ہے، ہم بھی کہتے ہیں نا آئمہ سے محبت ہے، جب آئمہ سے محبت ہے تو آپ ہو گئے محب، وہ ہے محبوب، آپ ہے محب اور وہ ہے. اب پیالہ نکال دو، ظرف کی طرف آ، مظروف کی طرف آ جاؤ، اب مطلب کی طرف آ جاؤ، اب اس میں کی طرف آ جاؤ جو پیالے کے اندر موجود ہے. آپ ہے محب، وہ ہے محبوب، آپ ہے عاشق، وہ ہے معشوق، اور آپ حسرت دیدار میں ہیں کہ ہماری ملاقات ہو جائے. تو جب محب کی محبوب سے ملاقات ہو جاتی ہے، جب محب محبوب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اگر محبوب کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بھوک کا نام بھی لے لیا، اسے پتہ چل جائے گا یہ محب نہیں ہے، یہ محب نہیں ہے. محبوب کے سامنے اور خواہشات، محبوب کے سامنے اور حوث، محبوب کے سامنے اور آرزوئیں. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، اے پروردگار، میں تیرا عبادت گزار ہوں. حضرت کا جو فرمانا ہے کہ اے پروردگار، علی کو وہ رب مل گیا جو علی کو چاہیے تھا، تو وہی رب ہے جو علی کو چاہیے تھا. اے پروردگار، تو بتا، آیا علی وہی عبد ہے جو تجھے چاہیے تھا یا نہیں؟ آیا علی وہی عبد ہے جو تجھے چاہیے یا نہیں ہے؟ اس بات کی ہم گواہی دے سکتے ہیں، ہم جو پیروں علی ہیں، ہم جو محب علی ہیں، ہم جو محبت رکھتے ہیں امیر المومنین سے، اس بات کی چونکہ گواہی دیتے ہیں نا، علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں، تو یہاں پر علی کی عبودیت کی بھی گواہی دیں، گواہی دیتے ہیں، زیارت ناموں میں گواہی دیتے ہیں نا، اشہد انک احد اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے عبودیت خدا کا حق انجام دیا ہے. میں گواہی دیتا ہوں احد اللہ, تو نے عبادت کی خدا کی, وہ عبودیت و بندگی کا حق ادا کر دیا. حق کے بندگی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ جب محبوب کے سامنے جائے تو اپنی بھوک کا تذکرہ شروع کر دے, اپنی خواہش کا تذکرہ شروع کر دے. لہذا کیا فرمایا کہ اے پروردگار, اگر تو جہنم کو پیدا نہ بھی کرتا, اگر تو جنت کو خلق نہ بھی کرتا, علی پھر بھی تیرا عبادت گزار ہوتا. یعنی میری عبادت خواہشات کی عبادت نہیں. اور وہ مظلوم جس کے سوگ میں ماہ محرم و سفر ہے, دعائے عرفہ میں کیا فرماتے ہیں, الہی ماذا وجد من فقدک, اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اگر خدا کی بارگاہ میں جائیں, خدا سب کچھ دے دے, خدا سے سب کچھ لے لو, لیکن خدا نہ ملے, سمجھو کچھ بھی نہیں ملا. اور اگر بارگاہ خدا میں چلے جاؤ اور کچھ بھی نہ ملے لیکن خدا مل جائے, سمجھو سب کچھ مل گیا. تو بس یہ نہ دیکھو, انسان کا فقیر امام کی خدمت میں آیا, آ کر اس نے کہا مولا بڑا غریب ہوں, بڑا فقیر ہوں, کچھ نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے, پیٹ خالی ہے, تن اریان ہے, گھر کی چھت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا تو فقیر نہیں ہے. اپنی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ دیکھ تو رہے میری حالت کیا ہے, آپ جانتے بھی ہیں مجھے میری حالت کیا ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ فرما رہے میں غنی ہوں. فرمایا تو فقیر نہیں ہے, تو غنی ہے. کس طرح سے غنی ہے؟ فرمایا آیا بتا تیرے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں ہے, تیرے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں ہے. جب ہماری محبت ہے تو پھر کیوں کہتا ہوں میں فقیر ہوں؟ تو غنی ہے. کیوں؟ کہ جس کو خدا مل جائے, اگر خدا کی نعمتیں نہ بھی ملے تو غنی ہے وہ. اور خدا کی ساری نعمتیں مل جائیں لیکن خدا نہ ملے, کچھ بھی نہیں ملا اسے. ہم صبح شام خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, خدا سے سب کچھ مانگتے ہیں سوائے خدا کے, خدا سے سب کچھ مانگتے ہیں سوائے خدا کے. ایک دن خدا کے پاس جائیں اور کہیں کہ پروردگارا آج کوئی درخواست لے کر نہیں, آج صرف آپ سے ملنے آیا ہوں بس. آج قصد فقط ملاقات ہے, آج کچھ مانگنا نہیں ہے. اگر مانگنا بھی ہے تو فقط تیری ذات کا طلبگار ہوں کہ مجھے اپنے آپ سے دور نہ کر دے, مجھے اپنے در سے دھتکار نہ دے. انسان سب کچھ لے کر, صحیفہ سجادیہ پڑھیے, امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں, مفاتی الجنان میں ابھی حمزہ سمالی پڑھیے کیا فرماتے ہیں امام, کہ خدایا یہ جو تو نے مجھے دیا سب کچھ, سب کچھ دیا تو نے, لیکن ساتھ یہ جو میری حالت ہے, جب بھی تیری بندگی کا قصد کرتا ہوں میرے دل میں طرح طرح کے خیال جب آنے لگتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے انسان خدا کی بندگی کا قصد کرتا ہے, نماز کا قصد کرتا ہے, مجلس میں جانے کا قصد کرتا ہے, این اسی وقت ٹیلی فون آ جاتا ہے, این اسی وقت کوئی مہمان آ جاتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اب مہمان کے ہوتے ہوئے خلاف ادب ہے کہ مسجد جائیں یا مجلس میں چلے جائیں. نمونے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ مسجد ہو مجلس, جب بھی انسان بندگی خدا کا قصد کرتا ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ بغیر سوچے سمجھے آ جاتی ہے, معلوم ہی نہیں تھا لیکن آ جاتی ہے. ہم بہت آسانی سے سرسری لے لیتے ہیں لیکن امام علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار تیری بندگی کے وقت جب کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو یوں نہیں کہ یہ رکاوٹ خود آتی ہے, یہ تیری طرف سے آتی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ تجھے میری بندگی پسند ہی نہیں. لہذا ان میٹنگ والوں نے یہ کام کیا, یہ ہیلا استعمال کیا کہ اپنے کسی کو کہا کہ جاؤ
دو گھنٹے اس کو مصروف رکھو کہ ہمارے پاس نہ آئے. تو جان لو کہ بعض اوقات خداوند تعالیٰ کے بھی یہی کام ہے کہ جن کی بندگی خدا کو پسند نہیں ہے, کن کی بندگی, جن کے دل میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے, زبان پہ دین ہے, ان کی بندگی خدا کو پسند نہیں ہے. جب یہ ارادہ کرتے ہیں خدا کی طرف آنے کا, خدا کسی کو بھیج دیتا ہے, دو ان کو اتنی دیر کے لیے مشغول رکھو جتنی دیر تک میری بندگی کا وقت ہے. میری بندگی کا جب تک وقت ہے ان کو مشغول رکھو. جب تک نماز ہے, صبح کا ٹائم ہے, طلوع نہیں ہوتا, اس کو سونے, اس کو لوریاں سناتے رہو. بعضوں کی بندگی پسند نہیں ہے خدا. یہ محرومیتیں ان کا فلسفہ ہے. ان کو اس دید سے دیکھیں, نعمتیں بہت ملتی ہیں انسان کو, لیکن دنیا پرستوں کو جو نعمتیں ملے, نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں ہر نعمت پہ خوش نہ ہو, ہر نعمت پہ سجدے نہ کرو. بعض نعمتیں ایسی ہیں جب ملے تو استغفار کیا کرو. بعض نعمتیں ایسی ہیں جو ملے تو استغفار کیا کرو. ڈرو ان نعمتوں سے. ڈرو کن نعمتوں سے؟ ڈرو, امام فرماتے ہیں جو گناہ کے بعد جب گناہ کرتے ہو, جب خدا کی معصیت کرتے ہو, جب بارگاہ خدا میں غفلت کرتے ہو, برتتے ہو, اس غفلت و گناہ کے بعد جو تمہیں نعمت ملتی ہے, خدا کی پناہ مانگو اس نعمت سے. وہ انعام نہیں, وہ سزا ملی ہے تمہیں. ایک کام خدا کا یہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک کام یہ بھی. یہ دنیا پرست جو دنیا کے بھیس میں سمجھتے ہیں, جو دین کے بیس میں دنیا دار ہیں, خدا کی ایک صفت سے غافل ہیں. وہ کون سی صفت ہے؟ مکر خدا. ہے نا قرآن میں, پڑھا ہے نا قرآن میں, مکر خدا. مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے بھی مکر کیا, خدا نے بھی مکر کیا, لیکن خدا کا مکر ان پر غالب آ گیا. کبھی کوئی انسان مکر کرتا ہے, جواب میں اس کے مکر کیا جاتا ہے, مکر خدا سب پر غالب آ جاتا ہے. خدا خیر الماکرین ہے, بہترین مکر کرنے والی ذات ہے. کیسے مکر کرنے والی ذات؟ یہ دل میں دنیا لے کر, زبان پہ دین لے کر خدا کی بارگاہ میں آتا ہے مکر کرنے کے لیے. سمجھتا ہے خدا کو دھوکہ دے رہا ہوں, خدا اس کو کچھ دے دیتا ہے, خدا کچھ دے دیتا ہے اس کو. یہ کیا سمجھتا ہے کہ میرا مکر چل گیا, خدا کو پتہ ہی نہیں پڑا کہ میرے نیچے دنیا چھپی ہوئی ہے, زبان پہ دین ہے, اسی زبانی دین سے خدا کو دھوکہ دے آیا. خدا نے کیا کیا؟ اپنی نعمت اٹھا کے دے دی, اس کی جھولی بھر دی. اس نے بھی مکر کیا, خدا نے بھی مکر کیا. کیا مکر کیا؟ مکر خدا. یہ مکر کس کو کہتے ہیں؟ مکر کس مانی کیا ہے مکر کے؟ مکر کہتے ہیں غیر محسوس طور پر کسی کو کوئی فائدہ پہنچا دینا یا کوئی نقصان پہنچا دینا, دونوں مکر ہیں. غیر محسوس طور پر اس طرح سے کرنا کہ کسی کو محسوس نہ ہو. چونکہ ہم تو پہلے تبلے والے کو بجاتے ہیں, بلاتے ہیں کہ میں کچھ کام نیک کرنے والا ہوں, تم تبلا بجانا ساتھ. اسپیکر خرید کے پھر اس پہ اعلان کرتے ہیں کہ حاجی صاحب نے 2.5 روپے مسجد کے دیے, 5 روپے کی بجلی کے یونٹ ضائع کر کے 2.5 روپے کا اعلان کرتے ہیں. بعض کام میں انسان غیر محسوس طور پر انجام دیتا ہے, کسی کو پتہ نہ چلے. خیر اس کو کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو پتہ نہ چلے. یہ ادب ہے, دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو پتہ نہ چلے. اس اردو ادیب کے بقول کہ نرمی ہے رمز و کنایہ کا تقاضا یہ ہے, نرمی ہے رمز و کنایہ کا تقاضا یہ ہے, پرتو شاخ کہے سایہ دیوار سنے, پرتو شاخ کہے سایہ دیوار سنے. خلوت دل کے ہر راز کی سرگوشی کو یہ نہ ہو جائے کہ بازار کا بازار سنے. خلوت دل کے ہر راز کی سرگوشی کو یہ نہ ہو جائے کہ بازار کا بازار سے. کچھ چیزیں ہیں جو بازار کو نہیں معلوم ہونی چاہیے, خلوت دل میں وہ کام ہونے چاہیے. مکر کہتے غیر محسوس طور پر किसी को नफा पहुंचा देना या नुकसान पहुंचा देना। आमतौर पर मकर का लफ्ज यह इस्तेमाल होता है कि किसी को गैर महसूस तौर पर नुकसान पहुंचा दे, कहते हैं बड़ा मक्कार आदमी है, यानी गलती भी कर गया, नुकसान भी पहुंचा दिया, मालूम भी नहीं होने दिया, पता भी नहीं पड़ा, नुकसान भी कर गया, कहते हैं मक्कार है। वरना जो खुले तौर पर नुकसान कर दे उसको मक्कार नहीं कहते। मक्कार यही होता है ना कि बीमार नहीं होता लेकिन बीमार बनकर छुट्टी ले लेता है, बीमार नहीं होता लेकिन बीमार बनकर छुट्टी, ये बड़ा मक्कार आदमी है। गरीब फकीर नहीं होता लेकिन फकीर बनकर कुछ ले लेता है, मोहताज नहीं होता लेकिन मोहताज बनकर कोई ना कोई चीज ले लेता है, ये मक्कार है। और बाजों के पास बहुत कुछ होता है, बाज ऐसे भी हैं उनके पास बहुत कुछ दिया हुआ है खुदा का, लेकिन वो भी मकर करते हैं। जब फकीर आता है उनके घर पर, है ना कि फकीर आया, किसी देखा अच्छा घर है, घंटी दी उसने, साहब बाहर आए, उन्होंने आकर कहा कि फकीर हूं कुछ दो, तो उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। वो इतने मुसाहिब अपने सुनाए कि फकीर ने जो दूसरे घर से चार आने लिए थे वो निकाल के दिए इनको कि आप तो मुझसे ज्यादा परेशान हो। बस ऐसे भी, ये भी मकर है कि जो अंदर हालत है वो इंसान बाहर जाहिर ना होने दे। जो खुदा को गैर महसूस तौर पर धोखा देना चाहते हैं वही धोखा उनका गैर महसूस तौर पर खुदा इनकी तरफ पलटा देता है, इन्हें मालूम भी नहीं होता। उस मकर का एक हिस्सा यह है कि जब इंसान गुनाह करता है, बात कहते हैं ना बड़ी अल्लाह की याद में है, हम जैसे गुनाहकारों पर भी खुदा का बड़ा करम है, ये नहीं पता कि गुनाहकारों पर खुदा का करम है या गुनाहकारों पर खुदा का अजाब है। जो शुगर का मरीज हो उसको हलवे खिलाए अगर, ये करम है उस पर, शुगर के मरीज को अगर हलवे खिलाना शुरू कर दें ये करम है उस पर, वो कहेगा हम मरीजों पर भी खुदा का कितना करम है। वो किसी शख्स ने दूसरे को मशवरा दिया, बीवी से बहुत तंग था कि किस तरह जान छुड़ाऊं, तो उसने कहा कि मैं ऐसा नुस्खा बताता हूं कि बीवी भी खुश होगी, ससुराल वाले भी खुश होंगे, दुआएं भी देंगी, जान भी छूट जाएगी। कहा वो कैसा नुस्खा है? कहा कि रोज उसको प्रोटीन खिलाओ, गोश्त खिलाओ, उसको मुर्ग खिलाओ, तली हुई चीजें, तो जाहिर है उसके अंदर उसका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, उसका चर्बी ज्यादा हो जाएगी, चंद दिनों में हार्ट अटैक हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। ससुराल वाले तारीफें करेंगे कैसा दामाद है, रोजाना हलवे पुलाव मुर्ग खिलाता रहा हमारी बेटी को। ये करम नहीं होता, ये नहीं होता करम। गुनाहकार को गुनाह के बाद जो नेमत मिलती है वो करम नहीं है। नजब अलागा में है, हजरत फरमाते हैं उस नेमत से पनाह मांगो खुदा की, क्योंकि ये मकर खुदा है, ये मुहलत है खुदा की, खुदा तुम्हें फांसना चाहता है। अगर इंसान के दिल की तह में दुनिया छुपी हुई हो और जबान पर दीन आ जाए, ऐसे ही बंदा मारज़े मकर खुदा में होता है, ऐसा इंसान ही मकर खुदा की जद में होता है। और मकर खुदा ऐसा है जो किसी को महसूस भी नहीं होता, उस वक्त पता चलता है जब पानी सर से गुजर जाता है। खानकाही दीन की एक सिफत यह है कि दिल की तह में दुनिया मौजूद है लेकिन जबान पर लफ्ज़े खुदा मौजूद है, ये खुदा नहीं ये दुनिया है जो बोल रही है। लेकिन जो दीन शब्बीरी का कायल हो, जो दीन हुसैनी पे हो, जो दीन अलवी पे हो, जो दीन मोहम्मदी पे हो, जो दीन नाथ पर हो, वो दीन के नाम पर दुनिया नहीं बनाता बल्कि अपनी दीन और दुनिया सब तबक इखलास में रखकर खुदा के सामने पेश कर देता है, सब पेश कर देता है। तवज्जो फरमाएं, मीजान क्या है? मीजान अगर अपने आप को तोलना है, किस मीजान में तोलें? अगर
मैं आपसे कोई चीज लूं, आप मुझे कोई चीज दे रहे हैं, मैं आपसे ले लूं, इससे अंदाजा होता है कि मेरी और आपकी कुर्बत है, आपका मुझ पर एतमाद है, मुझे आप कुछ समझते हैं। लेकिन अगर मैं कोई चीज आपको दूं, मैं एक चीज आपको देता हूं, पेश करता हूं, आप लेने से इनकार कर देते हैं, मुझे देते हैं मुझसे लेते नहीं। अगर कोई ये रवैया आपके साथ रखे कि आपको दे लेकिन आपसे ले, आप उसके आपको अपने घर खाना खिलाए लेकिन आपके घर खाना खाने के लिए तैयार ना हो, कैसे कुर्बत है, इसकी क्या मानी करेंगे हम? हमें देता है लेकिन हमसे लेता नहीं है। अगर तो हम हैं दुनिया परस्त, फिर तो कहेंगे ये बड़ा अच्छा आदमी है, क्योंकि जो देता है लेता कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो इंसान दीन परस्त और खुदा परस्त, खुदा परस्त के हम मीजान और मेयार ये नहीं कि उसने मुझे कुछ दिया, उसने मुझे कुछ दिया, बल्कि इंसान ये देखता है कि उसने मुझसे कुछ मांगा या नहीं मांगा, उसने मुझसे कुछ लिया या नहीं लिया। तवज्जो फरमाई, खुदा ने देने के लिए कोई मेयार नहीं रखा कि मैं किसको दूंगा किसको नहीं दूंगा। फरमाया जो मेरी इबादत करेगा मैं उसको भी दूंगा, जो मेरी मासियत करेगा मैं उसको भी दूंगा, जो मेरा कायल है मुझे मानता है मैं उसको भी दूंगा, जो मुझे नहीं मानता मैं उसको भी दूंगा, जो मेरा दोस्त है मैं उसको भी दूंगा, जो मेरा दुश्मन है मैं उसको भी दूंगा। क्यों? इसलिए कि सब मेरी मखलूक है, मैं इनका खालिक हूं, अगर खालिक नहीं देगा तो कौन देगा इनको, मैं सबको दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ से खुदावन ने फरमाया कि दूंगा सबको, लेकिन सबको अमानत के तौर पर दूंगा, सबको अमानत के तौर पर दूंगा, किसी को मालिक नहीं बनाऊंगा, सबको अमानत के तौर पर दूंगा। और फिर इन अमानतदारों से कहूंगा कि यही अमानतें मेरी मुझे वापस लौटा दो। जब वापस लौटाने की बारी आएगी, जब वापस लौटाने की बारी आएगी, उस वक्त खुदा ने मीजान रख दिया, फरमाया इन्नमा यतकब्बल अल्लाह मिनल मुत्तकीन, जब मैं कबूल करूंगा, अमानतें लौटाने होंगे तो सिर्फ मुत्तकियों से कबूल करूंगा, हर एक से कबूल नहीं करूंगा, हर एक से कबूल नहीं करूंगा। देते हुए नहीं कहा कि मुत्तकी को दूंगा, कहा फासिक को फाजिर को भी दूंगा, मुत्तकी को भी दूंगा, लेकिन जो मेरी बारगाह में आकर पेश करेंगे तो फकत उनसे कबूल करूंगा जो बातकवा है, हर एक से कबूल नहीं करूंगा। अब अगर कुछ कमाल दिखाना है, अगर कोई करामत दिखानी है, अगर कोई करामत दिखानी है, हातम ताई बहुत मारूफ सखी इंसान, सुना हुआ है ना, मुहावरा है हातम ताई, हातम ताई जाकर, हातम ताई के घर में जाकर खाना खा लेना, यह कमाल नहीं है, बल्कि हाथों में ताई को एक वक्त का खाना खिला देना कमाल है। ये तो बहुत से मिल जाएंगे जिन्होंने हाथों में ताई के दस्तरगान पर बैठकर खाना खिलाया, लेकिन आज तक ऐसा कोई नजर नहीं आता जो कहे कि मैंने हाथों में ताई को कुछ खाना खिलाया। है कोई ऐसा? सुना है आज तक किसी ने हाथों में ताई को कुछ खिलाया हो? क्योंकि हाथों में ताई का काम खिलाना है, खाना नहीं। लिहाजा वो बड़ा इंसान होगा कि जिसने हाथों में ताई को भी खाना खिला दिया। खुदा ने फरमाया मैं देने के लिए कोई शर्त नहीं है, जो मांगेगा मैं उसको दूंगा, मुझे मानता है या नहीं मानता, ईमान रखता है या नहीं रखता, लेकिन जब मैं मांगूंगा कि मेरे सामने पेश करो, कबूल उनसे करूंगा जो मेयार पर पूरे उतरते हैं। अगर साहिब करामत बनना है तो खुदा से लेके नहीं बल्कि खुदा को कुछ दे के देखो, खुदा से लेके नहीं बल्कि खुदा को कुछ दे के देखो। आखिर क्या दे खुदा को? यही अमानते खुदा के, खुदा को दे दो। खुदा से बेटा ले लेना कमाल नहीं है, खुदा को बेटा दे देना कमाल है। अहले बैत वो घराना है कि जिसने खुदा से बेटे लेकर दुनिया को नहीं कहा कि दुनिया वालों देखो हमने कितने बेटे ले लिए, बल्कि खुदा को बेटे देकर कहा کہا دیکھو دنیا والو ہم نے کیا دے دیا خدا خدا, ہم نے کیا پیش کر دیا بارگاہ خدا میں. مجلسوں میں آتے ہیں منتیں مانتے ہیں, خدایا ہمیں اولاد دے, مل جاتی ہے اولاد. بہت سارے دعا کہتے ہیں مولانا التماس دعا, مجلس کے بعد دعا کرنا خدا ہمیں اولاد دے دے, لیکن آج تک انتظار میں ہے کوئی آ کر یہ کہے کہ میرا بیٹا ہے جوان 18 سال کی عمر کا, دعا کرو خدا یہ لے لے اپنی بارگاہ میں, لے لے یہ لے لے اپنی بارگاہ میں. جو بھی اہل بیت کے گھر میں آیا اس نے یہی سیکھا. حضرت خدیجہ نے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئیں, عقد رسول میں آ گئیں, تو یہ نہیں کہا کہ خدایا مجھے مال دے دے, یہ کہا خدایا یہ مال اپنی راہ میں لے لے. خدا نے لے لیا, علی نے خدا سے بیٹے لے لیے, لیکن خدا سے مانگا پروردگارا یہ اولاد بارگاہ خدا میں لے لے, قبول کر لے. انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا متقین سے قبول کرتا ہے. روایت میں ہے جب اسرا کا کاروان تیار ہوا کوفہ لے جانے کے لیے کربلا سے, جناب زینب علیہ نے آ کر سید ساجدین سے کہا, اے حجت خدا ہمیں لے جایا جا رہا ہے, معلوم نہیں دوبارہ قسمت میں ایسے ہے یا نہیں کہ ان شہیدوں کی زیارت کر سکیں یا نہ, آخری دفعہ ہمیں اپنے شہیدوں سے اپنے عزیزوں سے ودا ہونے کی مہلت دی جائے. سید ساجدین گئے, اس لعین سے کہا, ملعونو تم نے جو کرنا تھا کر دیا, بیویوں کی آخری حسرت ہے شہیدوں سے آخری ودا ہو لینے دو. اجازت مل جاتی ہے, بیویاں مقتل کی طرف آ جاتی ہیں. دشمن کے لشکر میں موجود راوی یہ نقل کرتا ہے کہ جب اجازت ملتی ہے بیویاں محملوں سے اترتی ہیں, اتر کر جب مقتل کی طرف جاتی ہیں, یہ راوی نقل کرتا ہے, ایسا قیامت کا منظر برپا ہوا, کربلا کے میدان میں موجود ہر شے رونے لگی. یہ اس کا کہنا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ آسمان رو رہا ہے, زمین رو رہی ہے, شجر و حجر رو رہے. کہا مجھے تو یہ بھی محسوس ہوا کہ جو حیوانات کربلا کے میدان میں موجود تھے وہ بھی رو رہے تھے. وہ کیا منظر تھا, ہر بی بی جا کر ایک لاش سے لپٹ جاتی ہے, لپٹ کر رونے لگتی ہے. کہا ہم نے دیکھا ایک چھوٹی سی بی بی جا کر ایک لاش سے لپٹ کر بین کرتی ہے, بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے مارے گئے, بابا بابا آپ کے جانے کے بعد بابا میرے کانوں کو چیت دیا گیا, بابا یہ جو لہو ٹپک رہا ہے بابا یہ اسی چیتنے کا لہو ہے, بابا آپ کے جانے کے بعد بڑا ستم ہوا, بابا ہماری چادریں لوٹ لی گئی, بابا ہر بی بی آ کر اپنے شہید کے ساتھ لپٹ کر رو رہی ہے کہ وہ قیامت کا منظر رونما ہوتا ہے. کون سا قیامت کا منظر رونما ہوتا ہے؟ کہا ہم نے قیامت کا منظر یہ دیکھا کہ ایک بی بی ہے لاش کے چند ٹکڑے اکٹھے کر کے آنکھوں پہ اٹھا کر ایک دفعہ قبلہ کی طرح رخ کر کے کیا کہتی ہے, اللہم تقبل منا ھذا القربان, پروردگارا زینب کی یہ قربانی قبول فرما, اے خدایا زینب کی یہ قربانی قبول فرما. کہا یہ وہ منظر تھا, لاش کے ٹکڑے بی بی کے ہاتھوں پر تھے, سب لشکر رونے لگا. جب سب لشکر کو روتا ہوا عمر سعد نے دیکھا, گیا جا کر سید ساجدین سے کہنے لگا, جلدی اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کو کہو واپس آ جائے. جب سید ساجدین نے مقتل میں پھوپھیوں کا حال دیکھا, کہا لئینو مجھ سے یہ بیویاں لاشوں سے جدا نہیں ہو سکتی, میں جدا نہیں کر سکتا. ملعون نے تازیانہ نکالا, سید ساجدین پہ برسانا شروع کر دیا, اور تازیانے کی ضرب پر سید ساجدین کی کمر چکی جا رہی تھی. جناب زینب علیہ نے ایک مرتبہ دیکھا جو حجت خدا پہ تازیانے برس رہے ہیں, بیا کی لاش کے ٹکڑے زمین پہ رکھے, اپنی قربانی کو زمین پہ رکھا, اور آئے حجت خدا کے پاس. آخر فرمانے لگی, بیٹا آیا آپ کو بھی شہید کر رہے ہیں؟ جناب سید ساجدین فرماتے ہیں, پھوپھی اما ان لائنوں نے مجھ سے یہ چاہا تھا کہ میں آپ کو لاشوں سے ہٹا دوں, لیکن میں سے نہیں ہو سکا. انہوں نے تازیانے مارنے شروع کیے کہ جب
فرشوں سے نہیں ہٹتی، ساجدے ساجدین پر تازیانے برسائیں گے، اور فرمانے لگے پھوپھی اماں ابھی سجاد میں جو چند تازیانے کھانے کی سکت موجود ہے، کچھ تازیانے اور کھا سکتا ہو، جی بھر کے زیارت کر لو، شاید پھر آنا نصیب نہ ہو۔
لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلیہ سے محفوظ فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزانے غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما۔ خدا بندہ جو اسیر ہیں بے گناہ ہیں، پروردگارہ تمام اسیروں کو سرخرو فرما کر اپنے خاندانوں میں واپس پلٹا۔ پروردگارہ اس وقت عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ملت فلسطین کی حمایت فرما، ملت عراق کی نصرت فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ حوزہائے علمیہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع عظام کی حفاظت فرما، رہبر عظیم الشان کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، دشمنان انقلاب اسلامی کو نابود فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما، جو مومنین و مومنات اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں ان کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، خاص کر شہداء ثانیہ ہنگو کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔